جائے ہے اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے، اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے، اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے، سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے، سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے، خالق حسن بتا جس خالق حسن بتا سے پردہ جب اٹھ جائے ہے، خالق حسن بتا سے پردہ جب اٹھ جائے ہے، گرمی حسن بتا سب سرد کیوں ہو جائے ہے، گرمی حسن بتا سب سرد کیوں ہو جائے ہے، دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے، دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے، دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے، یاد ہر لیلائے فانی سرد پھر ہو جائے ہے، یاد ہر لیلائے فانی سرد پھر ہو جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے، مقدر سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغاں، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغاں، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغاں، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغاں، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے، خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے، اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے،
نحمده و نسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، صدق الله العظيم. حضرت کے ان اشعار جن کو آپ نے ابھی سنا. ہمارا مقصد حاضری کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے قلب میں آ جائیں, ہمارے دل میں آ جائیں. اللہ والوں کی صحبتوں میں جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. حضرت والا کا ایک عجیب سا مضمون اس وقت ذہن میں آ رہا ہے اس نظم کو سن کے, خاص طور پہ نے عجیب بات کہی کہ خالق شمس و قمر جب دل میں آ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو اتنا چمکا دیتے ہیں, اتنا چمکا دیتے ہیں کہ شمس و قمر اس سے شرماتا ہے. شمس و قمر کی کوئی حیثیت نہیں رہتی بشرط ہے کہ اللہ رب العزت دل میں آئے. اور اسی کو آگے چل کے کہا کہ غیر حق جب دل سے چلا جاتا ہے تو حق دل میں آ جاتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ اپنے دل سے غیر حق کو نکالے. جب غیر حق دل سے نکل جائے گا تو حق دل میں آ جائے گا. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. اسی کو اصل میں فرمایا کہ جتنے بھی غیروں کے جو تصورات ہیں جب وہ دل سے نکال دیے تو دل خالی ہو گیا. تو اسی کو کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, کوئی تمنا نہیں, کوئی آرزو نہیں, کوئی حسرت باقی نہیں, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. تو اللہ رب العزت کی کہ یا اللہ ہم نے جتنے بھی غیر تھے ان سب کو دل سے نکال دیا, تیری محبت اپنے دل میں ہم نے ڈال لی, بس اب آپ ہمارے دل میں آ جائیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ انہیں لے کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو یہ چھوٹی عمر کے 10 سال کے بچے تھے. تو حضرت انس کی والدہ نے کہا کہ میں آپ کو آپ کی خدمت میں اپنا بچہ پیش کرتی ہوں, یہ آپ کا خادم بن کر رہے گا, آپ اس کے حق میں دعا فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ دعائیں دیں. ایک دعا تو یہ تھی کہ اللہم بارک فی مالی, اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما. اور دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ اس کے اولاد میں برکت عطا فرما, بولدی ہی. اور تیسری دعا یہ دی کہ اطل عمرہ, اس کی عمر لمبی فرما. اور تیسری یہ کہ اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما. چوتھی, چار دعائیں تھیں. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو بزرگوں کی خدمت میں لے جانا چاہیے اور جا کر ان سے دعا بھی کرانی چاہیے, جیسے کہ حضرت انس کی والدہ اپنے بیٹے کو لے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی. چنانچہ مال کا معاملہ تو یہ تھا کہ اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی, فرماتے ہیں کہ میرے باغ میں جو درخت لگے ہوتے تھے اس میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا. کھجور سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی, دعا کی برکت تھی کہ سال میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا. حتیٰ کہ بعض لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے جو درخت اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے حضرت انس کو بلا کے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے لگا دیں, کیونکہ آپ کے ہاتھوں کو اللہ کے نبی کی دعا ہے. چنانچہ انہوں نے ان کے ہاتھوں کے درخت نکال کر دوبارہ اپنے ہاتھ سے لگا دیے تو ان کے درختوں میں بھی 2 مرتبہ پھل آنے لگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت اور اس کا اثر تھا جو ان کی زندگی میں ظاہر ہوا. اور اولاد کا معاملہ یہ تھا کہ اتنی اولاد تھی کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 98 بچے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے. 98 بچے تو اپنے ہاتھوں سے دفن کیے. تو اللہ نے مال میں, اولاد میں بھی ایسی برکت عطا فرمائی. اور اسی طریقے سے عمر کا معاملہ یہ تھا, فرمایا کہ اتنی اللہ نے عمر عطا فرمائی کہ جیتے جیتے تھک گیا, جیتے جیتے تھک گیا, اتنی لمبی عمر عطا فرمائی. بصرہ میں سب سے آخری صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا انتقال ہوا. سارے صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے تھے. تو یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا. اور پھر اور سمجھیے مزید, فرمایا کہ چوتھی جو دعا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں, جب تین دعاؤں کے یہ اثر تھے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چوتھی دعا ہے وَغْفِرْ ذَنْبَهُ, اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائیں گے اور گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اللہ اکبر. تو بہرحال اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اپنی اولاد کو بزرگوں کی خدمت میں لے جانا, خاص طور پر اللہ والوں کے پاس جن کو اللہ کی نسبت حاصل ہو خاص طور پہ, کیونکہ ان کے بارے میں حضرت والا کا ایک بڑا عجیب مضمون ہے. غالباً زندگی میں فرماتے ہیں کہ 70 سال تک میں نے بیان نہیں کیا, اور 70 سال کے بعد بھی بالارادہ بیان نہیں کیا بلکہ اللہ نے کہلوا دیا. بلکہ حضرت فرمایا کہ میں تو باہر جا رہا تھا کہ جا کے باہر تھوڑی تفریح کریں, لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بادل برسے تو اس لیے مجھے روک لیا اور میں نے اس مضمون کو بیان کیا. اور پھر فرمایا کہ بیان میں کوئی سبزی منڈی میں بیٹھ کر نہیں کر رہا, یہاں پر علماء کی ایک جماعت موجود ہے, اور اس وقت جو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے ان سے بھی فرمایا کہ دیکھو بھائی میں اگر غلط کہوں تو مجھے روک دو. اس کے بعد آپ نے حضرت یعنی حضرت والا نے فرمایا کہ اس یہ جو دعا کا مضمون ہے آپ اس میں دیکھیں, اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی دعا دی ہے, اللہم بارک فی مالی, اس کے مال میں برکت عطا فرما. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ نبی اتباع لربی ہی, اپنے رب کی اتباع میں, کیونکہ اللہ تعالی نے بھی ایک جگہ ایسے ہی کیا, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے مال کی دعا دی پھر اولاد کی دعا دی. تو یہ چونکہ جو ولی ہوتا ہے نبی ہوتا ہے, وہ نبی اللہ رب العزت کی اتباع کرتا ہے, تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ فنا فی اللہ ہوتا ہے. اور حضرت نے اس مضمون سے اس مضمون کو ثابت کیا کہ جب نبی فنا فی اللہ ہوتا ہے تو جو نبی کا متبع ہو وہ یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ اسی طریقے سے چونکہ وہ نائب رسول ہوتا ہے, اس لیے اگر کوئی شخص فنا فی شیخ ہو تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ گویا کہ جیسے نبی اللہ کی ذات میں فانی ہوتا ہے, اسی طریقے سے اگر کوئی فنا فی شیخ ہو تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ گویا کہ وہ فنا فی اللہ ہے, کیونکہ حاصل اس کا یہی فنا فی شیخ کا حاصل فنا فی اللہ ہی ہے. جو فنا فی شیخ ہو جاتا ہے بالآخر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے, کیونکہ شیخ سے محبت مال کی وجہ سے نہیں, شیخ سے محبت ایک ہی وجہ ہے اللہ تعالی حاصل ہو جائے, اس لیے ان کی بات مانتا ہے. اس پر پہ حضرت نے ایک حدیث سنائی اور فرمایا کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ حتی تقرب عبدی بن نوافل, جو آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میرے بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ اگر وہ کسی کو پکڑتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے پکڑا. اس لیے حضرت نے ایک بات یہ فرمائی کہ جب تم اپنے شیخ کی مجلس میں ہو تو یوں کہہ سکتے ہو گویا کہ نبی کی مجلس میں, اور فرمایا کہ گویا کو یاد رکھنا, اگر گویا کو یاد نہیں رکھو گے تو فتویٰ لگ جائے گا, کیونکہ یقیناً نبی تو نہیں لیکن چونکہ شیخ نبی ہی کی بات بتاتا ہے پھر نبی اللہ کی بات بتاتا ہے, اس اعتبار سے فرمایا. اور پھر اس کو فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. تو اس سے حضرت نے ثابت کیا کہ اگر شیخ مجھ سے کو مسافہ کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ سے مسافہ کیا, اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. جب وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ پکڑ رہے, جب وہ دیکھتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے, اور کوئی جب بیان کر رہا ہے تو اللہ کی زبان سے بیان کر رہا ہے. اور اس کے بعد ان سارے مضمون کو بیان فرما کے جوش میں فرمایا, ایک عالم بیٹھے تھے نام لے کے, فرمایا کہ کیوں بھائی، جو بات میں نے بیان کی ہے یہ مدلل بالحدیث ہے یا نہیں، حدیث سے میں نے دلیل سے ثابت کیا ہے یا نہیں؟ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں آ جائیں اور ہم اللہ کی محبت میں ایسے فانی ہو جائیں کہ باقی محبتیں اس کے تابع ہو جائیں، اصل مقصود یہ ہے. لازمی بات ہے کہ ہم محبت اپنی اولاد سے بھی کرتے ہیں، بیوی سے بھی کرتے ہیں، بچوں سے بھی کرتے ہیں، اپنے دوست احباب سے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ساری محبتیں تابع ہیں اللہ اور رسول کی محبت کے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر اولاد اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف چلے گی، اگر بیوی اللہ کے رسول اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گی، تو یقیناً پھر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اس معاملے میں اس سے پتہ چلے گا کہ اس کو محبت اللہ سے ہے یا نہیں، کیونکہ جب موقع آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے اصل حقیقت کا کہ محبت کس سے ہے، اللہ سے محبت ہے یا اپنے رسومات سے محبت، خاندان سے محبت ہے یا اپنے بچوں سے محبت. اگر واقعتاً اس وقت وہ قربانی دے اور اللہ کی محبت پر سب کو قربان کر دے تو سمجھ لیں کہ یہ فنا فی اللہ ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یقیناً اللہ کی محبت کامل درجے کی حاصل نہیں. تو اس لیے اللہ والوں کے پاس جانے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات ہم ان سے سیکھیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ دولت عطا فرما دے. ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے. کیونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ محبت کرے تو میری اتباع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسا قلب عطا فرما دیں، ایسا جگر عطا فرما دیں کہ جس میں اللہ کی محبت ہو. اور جب اللہ کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے قلب کو ایسا جگمگا دیں گے کہ پھر شمس و قمر کی روشنی ہیج معلوم ہوگی، کوئی روشنی کی حیثیت نہیں اس کی. کیونکہ اللہ کی محبت، اللہ کا جلوہ ان سب سے بڑھ کر، جس رب نے شمس و قمر کو پیدا کیا ہے، اگر خالق شمس و قمر خود دل میں آ جائیں تو پھر شمس و قمر کیا بیچتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنی یہ دولت عطا فرما دیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آدمی جاتا رہے، جس کو جہاں اور جس سے مناسبت ہے وہاں پر ان کی خدمت میں جائے، بیٹھے، ان سے دین سیکھے اور دین پر چلنے کی کوشش کرے پوری طور پر. کیونکہ آدمی کو اگر دین کا علم ہی نہیں ہوگا تو چلے گا کیسے؟ علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں. علم اگر نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرے گا، اور عمل کیسے کرے گا اگر علم نہ ہو؟ تو اس لیے دونوں ضروری ہیں کہ علم بھی ہو اس پر عمل بھی ہو. بعض اوقات علم ہوتا ہے عمل نہیں ہوتا تو بھی کام نہیں چل سکتا، اور عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک علم نہ ہو. اس لیے دونوں لازم و ملزوم، اور یہ چیز آئیں گی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے کہ وہاں آدمی جائے، جا کے دین سیکھے. یقیناً ہر بات کا ہمیں علم نہیں ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں پوچھنی پڑیں گی، سیکھنی پڑیں گی، لیکن آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جب ہم جاتے رہیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل کو جگمگا دے گا. پھر آدمی اگر چاہے گا بھی کہ میں کچھ اور بیان کروں تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، زبان سے اس کی وہی بات نکلے گی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. تو یقیناً یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، دو چار دن کی بات نہیں ہے، بلکہ مسلسل جو ہے وہ صحبت اٹھانے کا نتیجے سے حاصل ہوتی ہے کہ آدمی اللہ والوں کی صحبت مسلسل اٹھائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شیخ جیسا ہی کر دے، تب جا کے انسان کے اندر یہ خوبی پیدا ہوتی ہے. ہمارے حضرت والا اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کوئی اپنے کندھے پہ اٹھا کر تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا، جاؤ گے تو تم اپنے پیروں پر چل کر ہی اور اپنے اعمال کر کے جاؤ گے، شیخ تو صرف رہنمائی کرتا ہے. تو اس لیے سمجھ لیجئے کہ رہنمائی ان کا کام ہے، باقی اس پر اپنے ظرف کے مطابق عمل کرنا یہ الگ بات ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بات معلوم ہو جائے اس پر عمل کریں. اس لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ جو معلوم ہو اس کو معمول بنا لو، معلوم کو معمول بنا لو، جو بات معلوم ہو جائے اسے معمول میں لے آؤ، عمل میں لے آؤ، اس کی وجہ سے پھر وہ انشاءاللہ ہمیشہ ذہن میں رہے گی، یاد بھی رہے گی. اگر معمول میں نہیں ہوتی چیز تو بھول جاتا ہے. بہت سے علماء جو ہے وہ ان سے اگر آپ میراث کا مسئلہ پوچھیں گے نہیں بتا سکیں گے، اس لیے کہ وہ معمول میں نہیں ہوتے. لیکن اگر کوئی نماز کا مسئلہ پوچھ لو گے تو چونکہ وہ معمول میں ہے فوراً بتا دیں گے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ان کو علم میراث انہوں نے پڑھا نہیں ہے، پڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن چونکہ معمول میں نہیں، رات دن ان سے سابقہ پیش نہیں آتا، اس لیے فوری طور پر اس کا جواب بھی وہ نہیں دے پاتے. اور مفتیان کرام چونکہ رات دن ان کے پاس فتاوے آتے ہیں اور علم میراث سے متعلق بھی آتے رہتے ہیں، تو اس لیے ان کا علم تازہ ہوتا ہے، وہ فوراً وہ بتا دیں گے. اسی لیے بعد میں فرمایا کہ دو مسئلے ایسے ہیں کہ ہر آدمی سے ان کو معلوم نہیں کرنا چاہیے، ایک میراث کا مسئلہ اور دوسرا حج کا مسئلہ. حج کے بارے میں بھی مسائل ہر ایک سے معلوم نہیں ہونے کرنے چاہیے، بلکہ جن کو اس میں خوب مہارت حاصل ہو حج کے مسائل بھی ان سے معلوم کریں اور میراث کے مسائل بھی مفتی سے معلوم کریں جس کو اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں دین لانے کی کوشش کرتے رہیں. انسان کوشش ہی کر سکتا ہے، خاص طور پر اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو بعض اوقات سختی جو ہے وہ مضر ہوتی ہے اور سختی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں گھر خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے آدمی بعض و نصیحت سے کام لے، سمجھانے سے کام لے اور کوشش کرے کہ اولاد دین پر چلنے والی بن جائے. تنہائی میں، اکیلے میں، خود یا کسی اور کے ذریعے سے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان باپ کو وہ اہمیت نہیں دیتا، وہ حیثیت نہیں دیتا جو غیر کی بات کو دیتا ہے، حالانکہ باپ کی حیثیت یقیناً سب سے بڑھ کر، لیکن بعض اوقات نہیں ہوتا. اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے بیوی اپنے شوہر کی بات کو وہ اہمیت نہیں دے گی جو کسی اور کی بات کو دے دے گی. ایک عالم اگر کوئی بات کہے گا اس کو فور مان لے گی، لیکن اگر وہی بات شوہر کہے گا تو نہیں مانے گی، کیونکہ رات دن اس کے سامنے اس کی ذات ہے، اس لیے وہ اہمیت اس کی نہیں رہتی. لیکن ایک دوسرا آدمی اگر وہی بات کہے گا فوراً. میں نے پہلے بھی غالباً سنایا تھا نا کہ ایک پیر صاحب اپنی بیوی سے کوئی بات کہتے تھے، وہ مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے تجھے تو پیری مریدی آتی نہیں. ایک دن انہوں نے سوچا کہ چلو میں اپنی بیوی کو کچھ قائل کروں، تو اپنے مریدوں کے ساتھ اڑ کر گھر کے اوپر چکر لگائے کچھ دو چار. رات کو جب گھر پہ آئے تو بیوی کہنے لگی لو تو ایک تو ہی پیر بنا پھرتا ہے، پیر تو ہم نے آج دیکھا جو چھت پہ اڑ رہا تھا اپنے مریدوں کے ساتھ. تو اس نے کہا وہ میں ہی تو تھا، کہتا اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا. تو کبھی بھی اس کی عقیدت مند نہیں بنی گی. یعنی پہلے وہ اس کو کہہ رہی تھی کہ یہ اصل تھا پیر تو، لیکن جب وہ پتا چلا کہ میرا میاں ہی تھا تو کہنا اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا. تو اس لیے بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ دوسروں کے ذریعے اثر رکھتی ہے. تو اس لیے اصل مقصد تو اصلاح ہے. تو اگر بعض ہماری کوئی بات جو ہے اس کے اوپر اثر نہیں کرتی تو کسی اور کے ذریعے سے جس کی بات وہ سمجھتا ہے ان کے ذریعے سے دین کی بات کہلوائیں تاکہ اس پر اس کا اثر ہو اور وہ کوشش کرے دین پر چلنے کی. تو بہرحال اپنی اولاد کے ساتھ بھی معاملہ آدمی خیر خواہی کا یہی کہ اگر خدا نہ کرے وہ نہیں مانتا تو پھر ایسی سختی نہ کرے کہ جس سے بعض اوقات جسے گھر سے نکال دیا. بس نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر مل کر اور زیادہ خراب ہو جائے. اصلاح احوال کی فکر کرتا رہے ان کی. بہرحال انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آپ کی جو کوششیں ہیں رنگ لائیں گی. بعض اوقات زندگی میں نہیں لاتی تو مرنے کے بعد پھر اس کو اثر ہوتا ہے، کاش کہ میں اپنے باپ کی بات مان لیتا. تو ہوتا بھی یہی ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعد میں پھر یاد کرتا کہ والد صاحب یہ فرماتے تھے، والد صاحب یہ فرماتے تھے. بھائی زندگی میں جب فرماتے تھے قدر کر لی ہوتی، مرنے کے بعد قدر کی تو اب کیا فائدہ. فائدہ تو انشاءاللہ ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ زندگی میں ہوتا تو باپ بھی خوش ہو جاتا کہ میرے بیٹے نے میری بات مانی، عمل کیا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ایک چیز یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خاص طور پر چھوٹی چھوٹی سی جو دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، اسی طرح باتھ روم میں جانے کی دعا ہے، باہر نکلنے کی دعا ہے، رات کو سونے کی دعا ہے، اٹھنے کی دعا ہے، اصل میں ان دعاؤں کے یاد کرنے سے جو چیز حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. تعلق ماں اللہ اس سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہم گھر سے نکل رہے ہیں اور بسم اللہ ہی توکل تو علی اللہ جب پڑھ رہے ہیں تو گویا نکلتے ہوئے اللہ سے اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ پر میں توکل کر کے باہر جا رہا ہوں، میری حفاظت اللہ ہی کرنے والا ہے. اور گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تب بھی اللہ سے اس تعلق کا اظہار کرتا ہے آدمی. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. اللہ ہی پر ہم اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کے نام سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اچھی جو ہے وہ خیر کی خبر ہمیں سننے کو ملے گی. تو آدمی داخل ہو تب، باہر نکلے تب، باتھ روم میں جائے تب، بازار میں چل رہا ہو تب، اس سے اللہ کا تعلق انسان کو حاصل ہوتا ہے. تو ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں اور حقیقت میں بہت ہی صحیح بات کہ دنیا بھر کے اگر بڑے سے بڑے اوقلا جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر وہ یہ چاہتے کہ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اگر وہ مل کر بھی چاہتے تو ایسی دعائیں ان کے ذہنوں میں آ نہیں سکتی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موقع بموقع دعا سکھلائی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ وہ بہترین دعائیں ہیں اور گر ہیں مانگنے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے، خود بھی اور گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی خاص طور پہ اس کا عادی بنانا چاہیے، سکھانی چاہیے. اب آپ دیکھیے بس میں ہی ہم سوار ہوتے ہیں، گاڑی پر سوار ہوتے ہیں. اس زمانے میں گھوڑے پر بیٹھتے تھے یا اونٹ پر بیٹھتے تھے یا گدھے پر بیٹھتے تھے، وہ سواریاں تھیں اس زمانے کی. تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین، یہ دعا پڑھ کر آپ سوار ہوتے تھے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، وما کنا له مقرنین، حالانکہ ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے. اگر اونٹ بھدک جائے آدمی قابو پا سکتا ہے، کتنی قوت اور طاقت کا وہ مالک ہوتا ہے. گھوڑا بھدک جائے تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے آج کار ہے، موٹر سائیکل ہے، اگر چلتے چلتے جو ہے وہ کچھ کا کوئی پرزہ ڈھیلا ہو جائے، بریک فیل ہو جائیں، تو بعد اوقات آدمی کو پھر نانی یاد آ جاتی. بلکہ نانی کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے ہم جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں ہیں، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر قوت عطا فرمائیں گے کہ یہ ہمارے قابو میں رہے. تو یہ وہ دعائیں ہیں جس سے اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں اسی لیے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں. البتہ اتنی بات سمجھ لیجیے کہ جتنی دعا کے الفاظ ہیں اسی کو یاد کریں، وہی پڑھیں، اس سے زیادہ نہ پڑھیں. بعض حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، یعنی صحابہ کرام نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جب ایک صاحب نے دعا میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اس موقع پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں بتلائی، لہذا ہم یہ نہیں کہتے. اب جیسے اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد سے نکلتے میں اگر کوئی کہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، بھائی تو ورحمتک کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہیں، اس لیے صرف اس حد تک وہاں تک رکھے اس دعا کو جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اللہم انی اسألک من فضلک، یہی کہے. تو یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل درجے کی ہمیں حاصل ہو، اور جو دعائیں آپ نے جس موقع کی ہمیں بتائی ہیں ان کو موقع بموقع ہم اپنی زبان سے بھی ادا کریں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ہمارے اپنے بزرگوں کا میں نے معمول دیکھا، بعض بزرگوں کا کہ مسجد میں مثلا داخل ہو رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اسی طرح نویت سنت الاعتکاف، یعنی پڑھتے ہوئے داخل ہوئے اور کبھی اونچی آواز سے پڑھ لیا تاکہ جو ساتھ میں ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ بھئی کرنا کیا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اس کی اہمیت سے یا تو واقف نہیں ہیں یا ہم غافل ہیں بہت زیادہ. اب جوتے اتارنے کا طریقہ ہے، عام طور پہ لوگ جوتے صحیح طرح نہیں اتارتے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیدھے ہاتھ میں اٹھائے اور چل دیے. طریقہ یہی ہے کہ جب آدمی جوتا اتارے تو الٹے پیر کا پہلے اتارے اور الٹے ہاتھ میں پکڑ لے اور پھر داہنے پیر کا جوتا اتارے. داخل ہوتے وقت البتہ پاؤں جو ہے مسجد میں دہنا رکھے، اور اسی طریقے سے جو کپڑے وغیرہ ہیں اس میں بھی اتارتے وقت جو ہے وہ باہنی طرف سے ابتدا کرنی چاہیے، اور جب پہنے تو دائیں طرف سے. جیسے جوتا پہنے تو دہنا پہنے، لیکن اتارے تو الٹا، الٹے پیر کا. اب یہ عام طور پر اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اس پر کتاب پکڑتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، جوتی سیدھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ اس کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ جوتی الٹے ہاتھ میں پکڑی بھی ہو کتاب سیدھے ہاتھ میں ہو اور سیدھے ہاتھ میں بھی لٹکا کے نہ چلے. ہمارے حضرت اس پر کافی یعنی ناراض ہوتے تھے کہ آدمی کتاب پکڑی ہوئی اور نیچے لٹکائے ہوئے. کہا کہ نہیں بھی ادب کا تقاضا ہے کہ اس کو سینے سے لگائیں, کتاب لیں اور اس کو سینے سے لگا کے رکھیں, لٹکا کے چلنا یہ ادب کے خلاف. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے. فرمایا پڑی ہوئی کیا ہوتا ہے, کہیں کتاب رکھی ہوئی ہے. گری پڑی چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی جوتی پڑی ہوئی ہے, کوئی ادھر ادھر پڑی, مطلب جو بالکل بیکار چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں استعمال کہتے ہیں کہ پڑی ہوئی. فرمایا کہ پڑی ہوئی چیز نہیں ہے, قرآن پڑا ہوا ہے گھر میں, الیعوذ باللہ, قرآن رکھا ہوا ہے. مطلب بولنے میں بھی ایسے جملے استعمال کیے جائیں کہ جو آداب پر مبنی ہو. اب لازمی بات ہے سیکھنے سے بزرگوں کی صحبت میں جائیں گے تو ملیں گے, ورنہ نہیں ملیں گے. یہ بات چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی. حضرت کے بعد ایک صاحب آئے اور کہا کہ اپنے بیٹے کو لے کے کہا کہ حضرت یہ میرے صاحبزادے ہیں. ماں ماشاء اللہ آپ صاحب ہیں, لاٹ صاحب ہیں, خود اپنی زبان سے کہتے ہیں صاحب. میں ارے میاں یوں کہو کہ یہ خادم زادہ ہے, یہ کیا ہوتا ہے صاحبزادہ؟ تو اکثر لوگ آج یہی اولاد کو لاتے ہیں, کہتے ہیں یہ میرا صاحبزادہ ہے. اپنی طرف سے تو بےچارے سمجھتے ہیں کہ لکھنؤ کی زبان میں بول رہا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بے ادبی کی زبان. ارے بھائی تم جس کی خدمت میں جا رہے ہو, جس بزرگ کی خدمت میں جا رہے ہو, تو تم اس کے خادم ہو, تو تمہارا بیٹا خادم زادہ ہوا تو کہو کہ بھائی خادم زادہ ہے. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا کہ اگر ان کی اولاد ان کے سامنے آ گئی تو کہتے تھے بھائی ہم یہ میرے آقا زادے. یعنی استاد کے بیٹے کو شاگرد کہتا تھا کہ یہ آقا زادہ ہے, میرے آقا کا بیٹا ہے. یہ ادب ہے اور یقیناً یہ کتابوں میں نہیں نظر آتے عام طور پر, لیکن اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے اور ان کی صحبتوں میں جانے سے انشاءاللہ یہ آداب کا بھی علم ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے, چلنے پھرنے کے, بولنے کے طریقہ, یہ سب چیزیں الحمدللہ وہاں سے حاصل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ والوں کی صحبت ہمیں عطا فرمائے, ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طریقے سے اپنی اولاد کی اپنی صحیح تربیت کرنے کی اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما, کرم فرما, عافیت کے معاملے فرما, ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے اپنے نام لینے کی لذت ہمیں عطا فرما, اپنے نام کی محبت ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنے نام کی اپنی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمارے لیے عافیت اور آسانی کے معاملے فرما, دین دنیا آخرت میں اللہ ہم سے خیر اور عافیت کے معاملے فرما. ہمیں کسی کے حوالے نہ فرما, ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما, شیطان کے حوالے نہ فرما. یا اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ عافیت دارین نصیب فرما, رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ اپنے نام کی لذت, اپنے ذکر کی لذت ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما, ذلتوں سے محفوظ فرما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پتہ چلا کہ آپ کو سب سے زیادہ عافیت پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بندہ عافیت مانگے. اے اللہ ہم آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں، ہمیں عافیت عطا فرما دیجئے، صحت کی نعمت عطا فرما دے، عافیت کی نعمت عطا فرما دے. اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ کی، مشائخ کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں بھی دین کا کام ہم سے بھی لے لیجئے. اے اللہ دین کا کام ہم سے لے لیجئے، دین پر چلنے والا بنا دیجئے. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے پورے عالم کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، ذلتوں سے بچا. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ایک صاحب اپنی بچیوں کے سلسلے میں بہت پریشان ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے جوڑ کے رشتے عطا فرما دیں، عافیت والے رشتے عطا فرما دیں. یا اللہ عافیت والے رشتے عطا فرما دیں. اسی طریقے سے جو نوجوان نیک سارے بیویاں چاہتے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی عطا فرما دے عافیت اور خیر کے ساتھ. یا اللہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے محفوظ فرما جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.